وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان اور خصوصاً کشمیر میں ہونے والے تباہ کن زلزلے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم وزیر اعظم عمران خان کا بیان کہ وہ ایران کے معاملے پر امریکہ کی مدد کرنے کو تیار ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ترکی اور پاکستان کی اقوام متحدہ میں مشترکہ کارروائی. ہمارا آخری موضوع ہوگا افغانستان میں انتخابات. اور اس بھرپور شو میں ہم آپ کو بھی سنیں گے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-789. تو جیسا کہ آپ نے سنا, ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا زلزلہ اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو تباہ کاریاں آئی ہیں. ہمارے ساتھ زلزلے کے ماہر زاہد رفیع لائن پر ہیں, جبکہ کے پی کے میں ریسکیو آپریشن کے سربراہ بلال فیضی بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں روشن مغل کی رپورٹ سے, جنہوں نے کشمیر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے بتایا کہ منگل کے روز جنوبی ضلع میرپور میں آنے والے 5.8 شدت کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے, جبکہ 450 سے زائد زخمی ہیں. میرپور شہر کے سینئر پولیس آفیسر عرفان سلیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
جو رپورٹڈ ہیں وہ 26 ڈیتھس ہیں کیجولٹیز, اور کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ملبے سر تباہ ہوا دبا ہوا نکلنے راضی بات نہیں ہے.
میرپور کے صحافی رمضان چپتائی نے بتایا کہ منگل کے روز مقامی وقت کے مطابق 4:02 پر آنے والے زلزلے کے بعد ابھی تک آفٹر شاکس یا جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں اور گھروں سے باہر کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں.
سر رات تو لوگ سڑکوں پہ رہے ہیں, جو جن کے مکان مات بچ نہیں گئے نا, آفٹر شاک آتے رہے, بجلی بھی نہیں تھی, لوگ سڑکوں پہ کھلے میدانوں میں یا کھلے سڑکوں پہ یا جس کا کوئی سین تھا سین میں رہے, کوئی بندہ مکان کے اندر نہیں رہا, بلکہ آج بھی یہی صورت حال ہے, ابھی بھی لوگ مکان کے اندر خوف زدہ ہے, اندر نہیں جا رہے, ڈر رہے ہیں, جو کافی جھٹکے ہوئے بعد میں بھی.
منگل کے روز آنے والے زلزلے میں میرپور شہر کے نوا میں واقع جاتلاں کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا, جہاں سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا NDMA کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے بدھ کے روز متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر بتایا کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور متاثرین کی بحالی کے لیے امداد کی پیشکش قبول کرنے کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا.
باہر کے 2-3 سفیران جو ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا, ہم نے انہیں وقتی طور پہ کہا ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 14 قبل بھی شدید زلزلہ آیا تھا, جس میں ہزاروں افراد لقمہ اجت بنے تھے. روشن مغل, اردو ویوے, مظفر آباد.
اور ہم سب سے پہلے محکمہ موسمیات میں زلزلے کے ماہر زاہد رفیع سے ابتدا کرتے ہیں. زاہد صاحب, آپ بتائیے, میرپور کا جو علاقہ ہے, ہمیں علم ہے کہ 2006 میں بھی وہاں ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا, اس کا اور اس زلزلے کا کس طرح موازنہ کرتے ہیں, اور یہ بتائیے کہ کشمیر میں کس حد تک آگے چل کر جو زلزلے ہیں اس سے اس کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں. زاہد رفیع ہمارے ساتھ,
میں سے بات کریں.
جی 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 جی, آپ ہی سے پتہ کر رہی تھی کہ جو زلزلہ آیا ہے, ظاہر ہے 2006 میں بھی آپ کے علم میں ہے, وہیں اور اسی خطے میں زبردست زلزلہ آیا تھا, یہ کس حد تک اس سے ملتا جلتا ہے؟
ہاں جی, بہت شکریہ. ایسے ہے کہ جو کشمیر میں اس کو گیا تھا, جسے ہم مظفر آباد کہتے ہیں, 2005 میں, 8 اکتوبر 2005 میں, تو وہ ایک بہت بڑی فالٹ ہے جسے جہلم فالٹ بھی کہتے ہیں اور ٹانڈا فالٹ بھی کہتے ہیں. یہ انڈیا ہیڈ کشمیر جموں ہے, وہاں سے ٹریول کرتی ہے اور پاکستانی علاقے میں داخل ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک بڑا شدید قسم کا ارتھکوئیک تھا, اور یہ ہمارا یہ جو ارتھکوئیک ہے یہ اس سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یہ جہلم ہے, جہلم سے 5 کلومیٹر نارتھ میں ایک شہر ہے, وہاں سے اس کا بھی سینٹر بڑا ہے. کنسیڈر 5.8 میگنیچیوڈ ہمارے حساب سے کوئی چھوٹا ارتھ کوئک نہیں ہے, ہم اسے ایک انٹرمیڈیٹ رینج کا ارتھ کوئک کہتے ہیں, اور شیلو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کافی ڈیمیجز ہوئے. اور ریزن جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہے کہ جو 2005 میں اتنا بڑا ارتھ کوئک آیا تھا, اس کی وجہ سے 2 سے 2.5 میٹر ارتھ زمین جو ہے وہ موو کی تھی, تو اس کی وجہ سے پاسبل ہے کہ زمین کے نیچے اور بھی بہت سی فالٹس پروڈیوس ہو جاتی ہیں, کریکس ہو جاتے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ اس سائڈ پہ, یہ جس جگہ پہ جیلم کا علاقہ ہے, میر پور کا علاقہ ہے, یہاں پہ بھی ویسے کریکس یا فالٹ پروڈیوس ہو چکی ہو جس نے یہ انرجی جنریٹ کی ہے, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ ارتھ ہوتا ہے. جی
جی, اس وقت ہم بلال فیضی کی طرف آتے ہیں, یہ امدادی سرگرمیوں کے سربراہ ہیں کے پی کے میں. بلال فیضی صاحب, آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی, لوگوں کو دبے ہوئے ملبے سے نکالنے کا جو مرحلہ ہے وہ کتنا مشکل تھا, اور کیا دیکھتے ہیں کہ زخمیوں کی وجہ سے جو ہے کیا اموات میں بھی اضافہ ہوگا؟
جی بالکل, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. دوسرا, یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, اور یہ اللہ کا کروڑوں اربوں احسان ہے کہ اس سانحے میں جہاں کیجولٹی اس حد تک نہیں انکریز ہوئی جس طرح کے پچھلے زلزلوں میں ہوئی ہے. دوسرا, جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ضلعی انتظامیہ, پاک فوج, ریسکیور 122, عوام الناس, یہ سب مل کے ایک ہو کے جو ہے وہ ایسے سانحے میں کردار ادا کرتے ہیں. اس وقت میں آپ کو جو آفیشیل ہمارے پاس فگر ہے وہ تقریباً 38 یعنی 38 افراد جو ہے وہ ابھی تک جان بحق ہوئے ہیں, جبکہ 650 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ان میں سے 80 سے 100 کے قریب جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹل میں اس وقت موجود ہیں. جو زیادہ سیریس تھے ان میں سے 8 افراد کو جو ہے وہ پرنس ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے. ریسکیو ایکٹیویٹیز اس وقت شروع جاری ہے, اور تقریباً 450 کے قریب جو ہے وہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, جس میں کوئی 150 کے قریب جو ہے وہ ہیوی ہیں, جبکہ کوئی 300 کے قریب جو ہے وہ امپارشل ڈیمیج ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ریسکیو 122 کل سے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی آرمی کے بالکل شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ پاک آرمی نے جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس میں اسی طرح ریسکیو 122 بھی اپنا کام کرتی رہی ہے, اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں. آج جو ہے وہ مظفر آباد میرپور خاص کے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کیا گیا ہے, گھر گھر ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ گئے ہیں اہلکار, وہاں پہ کیمپس بھی لگائے گئے ہیں, اور تقریباً 8 سے 10 ایسے لوگ تھے جن کو وہیں پہ ٹریٹ کیا گیا ہے. اب اگر حالات کی طرف آئے, آپ کو جیسے ہی اس قسم کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ایکشن ہوتا ہے وہ ریسکیو کا ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ ریلیف ہوتا ہے, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. تو یہ 3 ایسے فیزز ہیں جس میں کوئی بھی جو ہے وہ ایمرجنسی کے بعد ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کردار جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. تو ریسکیو اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ مکمل ہے, اور ریلیف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تقریباً 500 سے زائد جو ہے وہ ٹینکس فراہم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح 21 کلو کا جو راشن ہے وہ 1000 سے زائد بیگز وغیرہ وہ تقسیم کیے گئے ہیں, پانی کی بوتلیں دی گئی ہیں, شہریوں کی طرف سے جو ہے وہ بھی امداد کا سلسلہ جاری ہے, اور جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سب جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں.
زاہد صاحب, یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ میرپور میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ برطانیہ بھی جاتے رہے ہیں, اور بلکہ انہوں نے کافی وہاں سے سرمایہ کمایا اور واپس آ کر میرپور میں محلات تعمیر کیے. آپ کے خیال میں یہ کتنی ایک غلطی ہوگی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سیزمک بیلٹ پہ وہ اپنے محل تعمیر کرتے رہے ہیں.
اگر میں اس میں جو شہروں کا آباد ہونا ہے, شہروں کا آباد ہونا ہے یا قصبوں کا, دیہاتوں کا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیسمک بیلٹ یا اس کے ارد گرد جو ہے وہ کوئی آبادی آباد نہیں ہو سکتی. جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ان کے ری انفورسڈ گھر نہیں ڈیمیج ہوئے, زیادہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ اس ایریا میں ہوئے ہیں
جو کہ تھوڑا سا سبرب ایریا ہے, جو تھوڑا سا شہروں سے باہر ایریا جہاں کے ری انفورس اسٹرکچر نہیں ہے, تو وہاں پہ ڈیمیجز زیادہ ہوئے ہیں. تو باقی یہ ضرور ہے کہ اس ایریا میں جو کہ ایک ارتھ کوئک پرون ایریا ہے, یہاں پہ جو بائی لاس ہیں یا اسپیشل جو لابر انجینئرنگ کے رولس بنائے جاتے ہیں, جیسے کہ جاپان میں ہے, میکسیکو میں ہے, اسپین میں ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ یا ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے. اور آئندہ کے لیے بھی جو بھی یہاں پہ انفراسٹرکچر بنے, ایون کہ چھوٹا گھر ہی کیوں نہ بنے, وہ ارتھکویک پروف ہونا چاہیے تاکہ یہ اس قسم کے مسائل سے بچا جا سکے.
فیضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بلال فیضی
جی
جی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
ہلو
جی جی بلال فیضی آپ کچھ کہہ رہے تھے یہ جو تعمیرات ہیں اس کے حوالے سے؟ جی
بالکل, جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر اپنا گھر وغیرہ بناتا ہے تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی انسیڈنٹ میں اس کا گھر یا اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو. یہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, جب بھی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی یادیں جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ گھر وغیرہ بناتے ہیں کچھ اس میں بھی ہم لوگ چیزیں جو ہے وہ مسنگ چھوڑتے ہیں, تو کچھ بلڈنگ کوڈس کو جو ہے اگر ان کو فالو کیا جائے, اور اسی طرح جو ہے وہ جب بھی ہم لوگ گھر وغیرہ بناتے ہیں تو یعنی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے گھر تعمیر کرنا چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ ایشوز نہ ہو. اگر آپ نے دیکھا ہو اس میں زیادہ تر ڈیمیجز جہاں پہ ہوئے ہیں, ان سائڈ سٹی بھی ہوئے ہیں, مین روڈز بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں جہاں پہ جو ہے وہ کچی آبادی یا جو ہے وہ گھر متوسطہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے, تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی سوسائٹیز وغیرہ بنتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس قسم کی ٹریننگ کے سیشنز ہونے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کی جو مالی ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ تو فلفل ہو جاتا ہے, لیکن جو جانی نقصان ہوتا ہے وہ فلفل کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو تو برائے مہربانی اس سے پہلے جب بھی ایسی جگہیں نئی تعمیر کی جاتی ہیں تو یہ صرف ایک درخواست ہے, ایک سجیشن ہے کہ اس میں لازمی جو ہے وہ ٹریننگ سیشنز ہونی چاہیے کہ ایمرجنسی کے دوران کیا ہوگا. جو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے, وہ کسی بھی ایمرجنسی کے دوران ایٹ لیسٹ اپنی بھی جان بچا سکے اور اپنے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جن کو امداد کی ضرورت ہو ان کی بھی امداد کر سکیں.
زاہد رفیع صاحب, کیونکہ ہمارا رابطہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مشکل سے ہو رہا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی سیزمک بیلٹ ہے, یہ وہی خطہ ہے جو کہ زلزلے سے متاثر ہوا ہے. کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں یہ جو ارتھکویک سینٹر ہے یہ تو پاکستان میں ہے اور یہ جیلم ڈسٹرکٹ میں ہے, تو شیکنگ تو ہوئی ہے اور ایون کہ دلی تک جو ہے وہ شیکنگ فیل کی گئی ہے. تو جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس ایریے میں بھی یہ شیکنگ ہوئی ہے, لیکن جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ایک محدود ایریا میں ہوئے ہیں, جو کہ میر پور کا علاقہ ہے, تھوڑا جیلم کا علاقہ ہے, اور یہ جاتلا اور بمبر یہ ایریا ہے جہاں پہ شیکنگ کی وجہ سے ڈیمیجز اور بلڈنگ ختم ہوا ہے. زمین جو ہے اس نے اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ چھوڑی ہے, نہر کا بند ٹوٹا ہے, روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے, لیکن یہ جو ڈیمیجز ہے اس سے آگے نہیں گئے. یوں کہہ لیجیے کہ یہ 40-50 کلو میٹر ریڈیس کے اندر ڈیمیجز ہوئے ہیں, اس سے آگے یہ ڈیمیجز ہوں گے کیونکہ یہ شیلو تھا.
اچھا چلیں, شکر ہے اس بات کا. اس وقت ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی اہم معلومات دی. ہمارے ساتھ تھے میٹ آفس میں اور زلزلے کے ماہر زاہد رفیع جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جبکہ ان کے ساتھ تھے ریسکیو آپریشن کے سربراہ بلال فیضی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
Thank you. Love you. Love you. Love you.
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में. हमारी फोन लाइंस खुली हैं. डायल कीजिए हमारा फ्री नंबर 0800-777-8789. ये नंबर सिर्फ आपकी लैंडलाइन से मुफ्त है, मोबाइल फोन से नहीं. तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा.
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं. मौजू यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो अमरीका और सऊदी अरब के कहने पर अब ईरान के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं. इस सिलसिले में हमें एक रिपोर्ट भी मौसूल हुई है, वो रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे. उसके बाद हम चलेंगे पाकिस्तान, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे ईरानी मीडिया के नुमाइंदा आगा मसूद. आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट सुनते हैं जो मोहम्मद जलील अख्तर पेश कर रहे हैं.
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल को न्यूयॉर्क में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमरीका और सऊदी अरब दोनों ने उन्हें ईरान के मामले पर सालसी के लिए कहा है. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का ईरान के मामले पर सालसी करने का बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और सऊदी अरब मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा रहे हैं, तेहरान जिसे मुस्तरद करता है. रवायती तौर पर पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मजबूत और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है. इस तनाजुर में बैनुल अक़वामी अमूर के तजियाकार जफर जसपाल के बकौल मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी को कम करवाने के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्बत हो सकता है.
ईरान भी जो है हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम भी उन पे करते हैं. इसी तरह हमारा सऊदी अरब के साथ भी एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है. तो और रीजन का पाकिस्तान एक इस खत्ते का बहुत अहम मुल्क है जिसका दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं. तो नेचुरली जब ये रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा, पाकिस्तान ने वैसे अपनी न्यूट्रलिटी जब मेंटेन की अपनी पॉलिसी में, तो नेचुरली वो सऊदियंस को हमें कन्विंस करने में टाइम लगा, मगर ईरानियंस को समझ आ गई कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते. तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है और इसकी एक कैपेसिटी है प्ले करने की.
तहम तजियाकार और सीनियर सहाफी जायद हुसैन इस बात से इतफाक नहीं करते हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के मामले पर कोई बड़ा किरदार अदा कर सकता है. तहम उनके बकौल पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती पैगाम रसानी का किरदार जरूर अदा कर सकता है.
पाकिस्तान कम अज कम ईरान से बात कर सकता है, कुछ चीजों को कुछ वो पैगाम रसानी कर सकता है सऊदी अरेबिया के लिए, लेकिन जो इख्तलाफात हैं उसको खत्म करना जो है, या जो है पाकिस्तान को कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर इन दोनों ममालिक पे कि जो है वो कोई मीडिएट करवा सके. और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के कोई बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है.
याद रहे कि सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर होने वाले हालिया हमलों के बाद से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है. रियाज और वाशिंगटन इन हमलों का इल्ज़ाम तेहरान पर आयद करते हैं, तहम ईरान इन इल्ज़ामात को रद्द करता है. मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
और हम सबसे पहले कराची चलते हैं, जहां से हमें ज्वाइन किया है आगा मसूद ने. ये ईरानी मीडिया के नुमाइंदा हैं पाकिस्तान में. मसूद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह की अब पेशकश की गई है, आपके ख्याल में ईरान किस हद तक मफाहमत के लिए तैयार है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि अमरीका ईरान के साथ अब जौहरी मुआहदे के हवाले से कोई लचक दिखाना चाहता है. जी
लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि ईरान ने कई बार कहा है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो पुरअमन है, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि अमरीका को कोई बात कर तौर पर वो माहे को मंसूख कर दें, जिससे कि बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे थे. खुशक के तौर पर ईरान की मंशियत पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे थे, जिनके सेंशन हटने की वजह से उनकी इकोनॉमी को खासा इस्तेहकाम मिला था.
तो यानी
अगर सूरत हाल बरकरार रही तो वो अब दोबारा मतलब इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर देंगे. और इस पर एक नेशनल वॉचडॉग ने कहा है कि ईरान इस सिलसिले में पेशरफ भी कर रहा है, लेकिन ईरानी हुकूमत की तरफ से या उनके किसी ईरान में कोई इस किस्म का तासर नहीं मिल रहा है. लेकिन रूहानी साहब मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि वो गल्फ में अमन की खातिर काम करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे. तो मेरा ख्याल है कि रूहानी साहब का ये जो ख्याल है ये बिल्कुल सही है, बड़ा मजबूत है. लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि سعودی عرب اسی پیمانے پہ سوچ رہا ہے یا سعودی عرب کا یہی خیال ہے, کیونکہ 14 ستمبر کو جو آرامکو پر حملے ہوئے تھے وہ براہ راست سعودی عرب الزام لگا رہا ہے کہ ایران نے کیے تھے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ الزامات کی روشنی میں مابین کوئی اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے امریکی فورسز کو جو گلف میں آئی ہیں اور جو سعودی عرب میں بھی چلی گئی ہیں, تو اس کا بھی مطلب خاصی تشہیر کا اظہار کیا ہے, کیونکہ اس سے جنگی فضا کو جو ہے وہ تقویت مل رہی ہے, اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. پلیز ایران کی اس بات کی بڑی تشویش ہے کہ اگر سیکورٹی کونسل میں کوئی ایسا ریزولوشن آتا ہے ایران کے خلاف جس کے لیے سعودی عرب بڑی کوشش کر رہا ہے, تو ہے کہ امریکہ کو کامیابی نہیں ہوگی سوائے فرانس کے, امریکہ کے علاوہ کوئی بھی اس ریزولوشن کی حمایت نہیں کرے گا, روس بھی نہیں کرے گا, چین بھی نہیں کرے گا, اور جو کہ نان پرمننٹ ممبر ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب صورتحال جو ہے وہ خاصی تیزی ہے. اس سلسلے میں آپ نے جو عمران خان صاحب کی بات سمجھتا ہوں, عمران خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں حسن روحانی سے اور سعودی عرب سے, تو ظاہر ہے کہ وہ خصوصی تیاری کے ذریعے امریکہ پہنچے تھے, لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان خود مصیبت میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان کا اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا رول نہیں ہے. وہ بات چیت تو کر سکتے ہیں اور ان کو بتا یہ کہنا کہ وہ پالیسی کے ادا کریں گے, یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان مطلب یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے.
آغا صاحب یہی بات میں کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا اجلاس چل رہا ہے نیو یارک میں, اور اس وقت پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اس کو کوئی حمایت ملے. جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ترکی کے صدر اردگان نے بھی پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ایکسٹریمزم واچ ڈیسک کی ایزل ساہن کایا. ایزل ویلکم. تو میں ایزل سے انگریزی میں سوال پوچھوں گی اور پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. ایزل, ایز آئی واز ٹیلنگ مائی لسنرز دیٹ پریزیڈنٹ اردگان ہیز ایکچولی پلیڈ سپورٹ ٹو پاکستان آن دا کشمیر ایشو. What do you think Turkey wants from Pakistan?
I think the whole UN event, it's the whole speech that Erdogan carried out in the UN meeting, it shows Erdogan trying himself to depict as a neo-Ottomanist leader, and at the same time also the leader of the Ummah, the leader of these Islamic countries. That's why when it comes to Kashmir issue, he also considered that as a leader of these ummah and he pledged that support. But at the same time, when we look at the Minister of Foreign Affairs in Turkey's statements, Turkey actually pledged that support through the through supporting dialogue at the UN and also not taking any sides and saying that, well, if the actors of that conflict ask for any support or any mediary action, there we can provide that.
جی, ایزل کا کہنا یہ تھا کہ اردگان نے جس طرح سے اپنے آپ کو اقوام متحدہ میں پیش کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو آٹومن لیڈر سمجھتے ہیں, یا یہ کہ وہ امہ کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں, لیکن دراصل انہوں نے جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ, اور بلکہ ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اسی بات پہ زور دیا کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ اس معاملے پر بات چیت کریں یا اس کے بارے میں اقوام متحدہ میں بات چیت کی جائے. آغا صاحب, ظاہر ہے آپ پورے خطے کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو سفارتی حمایت مل رہی ہے خطے میں؟
دیکھیے, پاکستان کو یہ سفارتی حمایت ملنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مل نہیں سکی ہے, لیکن اس کی پوری کوشش جاری ہے. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بات دراصل یہ ہے کہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے ہیوسٹن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ریلی سے خطاب کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جھکاؤ امریکہ کا اب بھارت کی طرف ہو گیا ہے. پہلے تو یہ کہ بین بین پوزیشن تھی, لیکن آپ یہ کھل کے ان کے ساتھ آ گئے ہیں اور اس صورت کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں کئی مرتبہ, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, کئی مرتبہ پاکستان نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بلکہ عمران صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا الیکشن سے پہلے کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو مودی صاحب جو ہے کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان سے بات چیت کریں گے اور جامع مذاکرات کرنے کا آغاز ہونے کے سلسلے میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی, لیکن دونوں کی آپ کو نہیں ہو سکی. اور میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا رول ہے, جو ایک بہت بڑی طاقت کے صدر ہیں, اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, کرفیو ہٹوا سکتے ہیں, ہیومن رائٹ وائلیشن کو روکوا سکتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ مودی کو شہ دے رہے ہیں کہ بھائی تم جو بھی چاہو تم کر لو, کیونکہ دونوں کے درمیان اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے اور یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خطرناک ایگریمنٹ ہے. اس ایگریمنٹ کو اگر آپ غور سے آپ پڑھیں یا اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ایک معمولی سی کانفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مودی کو جو ہے تقویت مل رہی ہے اور وہ بہت زیادہ مطلب خوف بن کر مطلب اس ساؤتھ ایشیا میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ جس دن تھا
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی باتیں ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں. آغا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لے رہے ہیں اس موقع پہ. غلام خان نے ہمیں کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے جی کہ آپ کے کریٹک نے مایوس کیا ہے کہ اگر پاکستان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ ان ملکوں میں کوئی افہام و تفہیم پیدا کرے, انہوں نے کہا وہ ہے پاکستان تو نہیں کر سکتا, تو چلیں ان کو کہا گیا ہے نا, اور کسی کو تو نہیں کہا گیا. ایک بات تو یہ ہے, دوسرا کیا سعودی عرب اور ایران لڑنا پسند کریں گے کہ سارا تیل ہی اسی ایریے میں ہے؟ سعودی عرب کا تو مشرقی صوبے میں سارا تیل ہے, ساری انسٹالیشن ہے, کیا وہ اس کو جنگ فیلڈ میں جھونکنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پھر آگ سینکنے آئے تیل لینے نہ آئے؟
آپ نے اچھی بات کی, شکریہ. ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی جی, میں تو بات کر لوں کہ اگر امریکہ کا مرض نہ ہو تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان مذاکرات کر سکتا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اگر قوم متحدہ یا سلامتی کونسل سے پاکستان کو حمایت نہیں ملا تو پاکستان کا کشمیر کے مسئلے میں اس سے آگے کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمیں تو ظاہر صاف نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو حمایت نہیں ملے گا, اور اگر حمایت نہیں ملا تو پاکستان کون سا راستہ اختیار کرے گا؟
بہت دلچسپ. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب.
جی نفیسہ بی بی, یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے حوالے سے ہمارے عمران خان صاحب اپنے کیس تو پیش کر رہے ہیں, لیکن مودی صاحب کا جو جارحانہ رویہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ اب اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کی امپلیمنٹیشن کر سکے, تو اس لیے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ساری دنیا کڑی ہو جائے لیکن اقوام متحدہ مردہ گوڑے میں سانس نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟
جی بالکل, آپ نے اچھی بات کی, آپ نے اچھی بات کی.
غریبوں کے
جی ایزل, the issue that a lot of callers are raising is that there seems to be little support for Pakistan on the Kashmir issue. Do you see Erdogan and Iran, you know, Turkey and Iran coming to Pakistan's rescue in this regard?
I think this is not the first time that Erdogan brought this issue in an international level. Like, it's normally, for example, when Erdogan visited India in 2017, he also brought Kashmir issue up. That's why I'm sure that's going to be a continuous thing, that Erdogan will keep this topic till its solution as it in its political agenda and in its international visits. And also, I know that it's expected Erdogan to brought that issue for cooperation at OIS and OIC, and at the same time calling for a special session at OIC. These are the things that's expected, and I don't think that it's going to just be cut immediately. But at the same time, we need to think about the motives behind as well. And Turkey, again, doesn't take a side in this conflict, in this Jammu and Kashmir issue. Turkey just specifically says that it must be resolved at the UN and within the framework of the UN. And that's the only way that Turkey just tries to show its support to keep the issue in that international agenda.
جی کیونکہ ازل ترکی کو کور کرتی ہیں تو انہوں نے یہی بات کی کہ یہ پہلے مرتبہ نہیں ہے کہ اردگان نے کشمیر کا مسئلے کو اٹھایا ہے اور توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اردگان او آئی سی میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں اس معاملے کو اٹھائیں گے لیکن ایک چیز جو اردگان بار بار کہتے رہے ہیں وہ یہ کہ اقوام متحدہ کو خود اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اور طے کرنا چاہیے ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں ہم کالز بھی لیتے رہیں گے لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی آغا مسعود ہیں تو مسعود صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں اس میں آپ ترکی کا ایران کا خاص طور پہ کس قسم کا کردار دیکھتے ہیں کیا او آئی سی کی میٹنگ کی وجہ سے کشمیر معاملے میں کوئی جان آئے گی
دیکھیے او آئی سی کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ او آئی سی کا جو رول ہے وہ نیمے بڑھو نیمے بڑھو ہے نہ ادھر نہ ادھر تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بانگ صاحب کا تعلق ہے آپ یقین کریں کہ یہ تو ایک پورا ہسٹوریکل ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ان کے تو اس بنا پر وہ ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے علی خامنائی جو رہبر ہیں ایران کے انہوں نے بھی بڑی مذمت کی ہے اس کرفیو کی اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو عالمی سطح پر پاکستان کو اخلاقی مدد سے ملی ہے اخلاقی طور پر پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سرایا گیا ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے اخبارات جہاں پر آپ قیام پذیر ہیں وہاں بھی دیکھیے کہ کشمیر کے جو وائلیشن ہیومن رائٹ وائلیشن اس پر لکھا گیا ہے اور الیگل لکھے گئے ہیں تو پاکستان کی جو راشٹری کوششیں وہ اس وقت بھی جاری ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان بری طریقے سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ہندوستان کے پاس چاہے وہ کتنی بڑی سفر کر لیں ہندوستان میں بیٹھ کے اور کتنا ہی مطلب سے فون استعمال کر لیں لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ حقائق چھپ سکیں گے اور حقائق یہ ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ٹیریٹری ہے ابھی حال ہی میں جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس میں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا کہ ہندوستان کی کوشش تھی کہ اس کو بائیلیٹرل بنایا جائے بائیلیٹرل نہیں بن سکا اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو ٹھیک کیا جانا چاہیے اسی طریقے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے اور صرف یہ پیچیدگی کی وجہ سے یہ ہے کہ امریکہ اتفاق طور پر نریندر مودی پر ہاتھ رکھ دیا ہے ورنہ ان کی کبھی کوئی ایسی میرا خیال ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے طاقتور ہیں یا ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے یا ان کے پاس اتنا ویژن ہے کہ وہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ بعد میں پاکستان کو چیلنج کسی اور ملک کو چیلنج کریں سارے میں سمجھنا جن لوگوں سے ملتا ہوں اور جن لوگوں سے میرے روابط ہیں جس سے میرے مراسم ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنا ڈالے یا امریکہ نیوٹرل ہو جائے
آغا صاحب بہت سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہیوسٹن میں جو ریلی ہوئی اس سے نظر آتا ہے کہ ٹرمپ جانبدار ہیں ہم ایک اور کالر کو لیتے ہیں عبد الرحیم نے کال کیا ہے ساؤتھ وزیرستان سے
میں آپ کو اور مہمان کو اور سمیر کو السلام علیکم کہتا ہوں
وعلیکم السلام
بعد السلام میں کہ جب ہم اسکول کے بچے تھے اس تک سے لے کر اب تک یہ اقوام متحدہ اور کشمیر کا بات تو سن رہے ہیں لیکن ابھی تک تو عمل نہیں ہوا لیکن اس وقت دنیا ایک ایسی حساب میں چل رہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کشمیر کے حق میں آواز نہ بلند کرے تو اس سے لوگوں میں یہ پیدا کہ یہ واقعی جو ہے کہ نہ کسی مظلوم قوم کی ساتھ نہیں دیتا ہے کیونکہ کشمیر میں اگر واقعی ہندوستان سچا ہے یہ مودی صاحب سچا ہے تو پھر کشمیر کے جو لیڈر ہیں ان کو کیوں نہیں رہا کہ اس کو فیصلے کے میز پر کیوں ساتھ نہیں بٹھایا جب وہ فیصلہ کرتے تھے؟ اگر وہ ساتھ نہیں ہے, عوام بھی ساتھ نہیں ہے, تو یہ کیسا فیصلہ کہ میرے کشمیر کے عوام کا ایک فیصلہ ہے؟ یہ
بہت شکریہ, آپ نے کافی تفصیل سے بھی بات کی. ایزل کالرز اینڈ اسپیکرز دے آر ریئلی ڈپریسڈ ایٹ دا فیکٹ دیٹ دا کشمیر ایشو ڈسپائٹ بینگ سچ اے اوورویلمنگ ہیومن رائٹس ایشو از ناٹ بینگ ٹیکن اپ ایٹ دا یونائیٹڈ نیشنز. ڈو یو سی دا یو ایس بائسڈ ٹورڈز انڈیا؟ اینڈ ا لاٹ آف پیپل آر سیئنگ اٹ از بائسڈ ٹورڈز انڈیا. واٹ effect will that have, do you think, on the Kashmir issue?
It's in terms of the US bias, right?
Yes.
I see. Well, I think Trump's asking Imran Khan to mediate the crisis with Iran also makes that upside down as well. We don't know that part. But from, again, that Turkish point of view, I can say that it's also vice versa for Turkey and for the other, how can I say? I think in terms of the American bias, it can affect definitely that issue in favor of India. But at the same time, we must also say that there is also that Islamic countries and their unconventional support towards Muslims in Kashmir. And that's why Pakistani's position on Kashmir, that's why I don't think that that's going to be an issue which will stay unresolved. It will always be on topic of the international political agenda because, again, it's kind of like Israel and Palestine issue always. As Erdogan stated yesterday, for example, the Palestinian independence or quote-unquote Israeli occupation, it's going to be always the same for India's position on Kashmir as well.
ایزل کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان سے کہا ہے کہ وہ ایران کے معاملے پر مصالحت کرے اور ثالثی کا کردار ادا کرے, جو کہ نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور ممکنہ طور پہ اس کی وجہ سے کوئی آگے چل کے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ اسلامی ممالک کا معاملہ ہے, اور جس طرح سے بہت سارے اسلامی ممالک اس وقت شریک ہیں اقوام متحدہ میں, لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ سر فہرست آگے تک چلتا رہے گا, ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے اسرائیل اور فلسطین کا ایشو چلتا رہا ہے. تھینک یو سو مچ ایزل فار یور
تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
ہمیں ایک اور کالر نے فون کیا ہے, ان کو بھی لیتے ہیں. جاوید کی کال آئی تھی اس سلسلے میں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ پروڈیوسر بنو سے آئے کال کیے. جی جناب, بات کیجیے. جی بنو سے جاوید, بنو سے جاوید کی اگر کال ہے تو اس کو تھرو کر دیں, اور اگر نہیں تو ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. موضوع پھر بہت دلچسپ ہے, افغانستان کے حوالے سے ہے. جی جی بنو سے جاوید بات کیجیے.
جی بہن, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 52-55 دن ہو گئے کہ کشمیر میں کرفی جیسے حالات ہیں. اگر مسلم ممالک اس کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ لوگ یہ کیا کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ اقوام متحدہ وال پر بھی رحم کرے اور سب مسلم ممالک پہ. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے, یقیناً بہت پریشان ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ کیا ہوگا. دیکھو اگر یہ کرسچن ہوتے یا کوئی دوسرے مذہب والے ہوتے تو پھر یعنی سب ممالک کی رجحان اس طرف ہوتی, مگر ابھی تک اس کے رجحان یہاں پہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مسلم ہے.
میرا خیال ہے کہ ابھی جو باتیں ہماری ساتھی ازل نے کہی ترکی سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ابھی تک طاقت میں ہیں اور وہ ابھی تک اس کشمیر کے معاملے کو سر فہرست رکھنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے عیسائی یا مسلم ہونے کا معاملہ نہیں ہے. بہرکیف ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں افغانستان کی طرف چلنا ہے, اور اس لیے ہم اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا آئی ڈی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA Urdu کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع انتہائی اہم ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, لیکن یہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہے ہیں جب کہ طالبان اور امریکہ کی بات چیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس وقت ہمیں کابل سے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار انیس الرحمان نے. یہ ریاست کی ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کے نمائندہ ہیں, جبکہ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار علی اکبر مرزا. انیس الرحمان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے اور اس میں بھی انجم حر الگل یہ بات کہتے ہیں کہ قندہار میں مایوسی نظر آتی ہے, لوگ ووٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا سما دیکھتے ہیں پورے ملک میں, کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے نا امیدی پھیل گئی ہے عوام میں؟
جی, وہ شکریہ. دیکھیے, پہلے صدر انتخابات کے لیے 2 مہینے دی گئی تھی کہ اس 2 مہینے میں آپ لوگ جو ہے کمپین کر سکتے ہیں, لیکن افغانستان کے اندر یہ ایک سوچ پائی جا رہی تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس وقت امریکہ کے سفیر زلم خلیزاد سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ہم جو ہے امن عمل کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں. جب صدر ٹرمپ کی وجہ سے وہ جو پیس پروسیس تھا وہ تعطیل کا شکار ہو گیا, تو پھر لوگوں میں یہ ایک جان پیدا ہو گئی تو اب تو انتخابات ہو رہے ہیں. تو پھر انتخابات میں تیزی بھی آ گئی, اور آپ دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ افغانستان کے اندر بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں. آپ نے جو مثال دی کہ قندھار میں سب سے زیادہ بڑے جلسے جو ہے وہ قندھار میں ہوئے ہیں اور نگرہار میں ہوئے ہیں. یعنی مطلب یہ میں بتاتا چلوں کہ نگرہار اور قندھار میں مختلف سمت کے لوگ آئے تھے اور وہاں پہ جو ہے جلسے ہوئے ہیں. اگر آپ بدخشان کی طرف چلتے ہیں یا بامیان کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی مکاتب فکر کے لوگ ہیں, تو اس لیے اس چیز کو ہم نہیں لیتے. لیکن عبداللہ اگر قندھار جاتے ہیں یا حکمتیار صاحب جاتے ہیں یا رحمت اللہ نبیل جاتے ہیں یا اشرف غنی جاتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک سے جو ہے وہ بڑے جلسے وہاں پہ کر لیتے ہیں. تو افغانستان کے اندر مایوسی اگر ہے تو وہ صرف پیس پروسیس کے حوالے سے ہیں, کیونکہ سب یہی چاہتے تھے کہ انتخابات سے پہلے امن عمل کو ہو جائے اور طالبان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پایا. اور پھر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس پر بھی کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا, جو کہ اچھی بات ہے. طالبان بھی یہ سوچ ابھی رکھ رہے ہیں, اور یہ وہ بھی آبزرو کر رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے کہ افغانستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ننگرہار میں پورا شہر بلاک ہو گیا تھا, جہرآباد کا شہر بالکل بند ہو گیا تھا جلسوں کی وجہ سے. تو یہ اس چیز کی علامت تھی کہ افغانستان کے عوام جمہوریت چاہتے ہیں, وہ اپنے نمائندے چاہتے ہیں, وہ اپنی رائے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, ووٹ کے ذریعے کابل میں حکومت بنانا چاہتے ہیں, نہ کہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اگر یہی ایک مایوسی ہے تو وہ صرف اور صرف امن عمل کی جو ناکامی تھی اس کی وجہ سے ہے, نہ کہ الیکشن کی وجہ سے یا جو بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. جی,
ہم یہاں واشنگٹن لوٹتے ہیں اور بلکہ نیو یارک چلتے ہیں جہاں سے ہمیں علی اکبر مرزا نے جوائن کیا ہے. علی اکبر مرزا, آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان سے کہا ہے کہ ایران میں ثالثی کا کردار ادا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر تکیہ کر رہا ہے افغانستان کے حل کے لیے؟
مختلف ممالک کو ظاہر بات ہے کہ مذاکرات میں جب ڈائریکٹ مذاکرات ایک ناممکن سی چیز ہوتے ہیں تو درمیان کے واسطے تو ڈھونڈے جاتے ہیں, اور پاکستان تو افغانستان کے حوالے سے ایک ڈائریکٹ پارٹی ہے تمام معاملات میں. تو لیکن جہاں تک تکیہ کرنے کا تعلق ہے, میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. ہاں, ان کو اس یوز کرنے کی حد تک, ان کو اس مقصد کے لیے انوالو کرنے کی حد تک یقیناً امریکہ کا انٹرسٹ ہے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اس کا حل اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ایکس وائی زی اے بی سی اے سے لے کر زی تک ہر چیز جو مانتے ہیں اس کو دوسری پارٹی قبول کر لے تو یہی ایک مسئلے کا حل ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, اور یہی چیز اور کسی ایک طرف سے نہیں بلکہ یہ امریکہ کی طرف یہ بات زیادہ ایٹیچیوڈ منسوب کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ دوسری طرف سے بھی ایسا نہیں ہونا. کچھ لینے اور دینے کی بنیاد پہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو لگتا تھا کہ ہو چکا ہے, آخر وقت میں ایک ٹویٹ کے ذریعے, جیسا کہ کل عمران خان صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کو بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ پتا چلا کہ جناب وہ سائن نہیں ہوگا ایگریمنٹ. اب اس کی اندرونی وجوہات جو ہے ابھی تک کھل کے ساری سامنے نہیں آئی ہیں, اور نہ ریزن اس کا کہ کس بات پہ اختلاف ہوا کہ اتنے ایک چیز جس کو کہا جاتا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے اس مسئلے کا حل کرنا اور وہ آخری لمحے پہ پہنچ کے ختم کر دیا گیا. تو ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کی تفصیلات آئیں, لیکن یہ کہ چاہے ایران کا معاملہ ہو یا افغانستان کا, ایران کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ٹرمپ عمران خان کو, جیسا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ سعودی عرب نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ ایران کے صدر کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہو تو مسئلے کے حل کے لیے کوئی راہ ڈھونڈے. اسی طرح ٹرمپ نے بھی کہا ہے, کیونکہ ایران تو براہ راست مذاکرات کرنے کو منع کر چکا ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں یا اپنی باتیں ٹرمز بنوانا چاہتے ہیں. ٹرمز بنوانا چاہتے ہیں تو پاکستان یا کوئی بھی دنیا کا ملک ثالثی کا کردار ادا کہیں بھی کر ہی نہیں سکتا.
بالکل صحیح. میاں اکرم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اٹک سے ہولڈ پہ ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم.
بات یہ ہے کہ وائس آف امریکہ سے بعض اوقات آ جاتا ہے, وہ آئی سی کا ترجمہ کیا جاتا ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. یہ غلط ہے. درست یہ ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ سے ہم ذرا بھر بھی توقع نہیں پاکستان کی کوئی مدد کرے گا. وہ اس نے کہہ دیا ہے ٹرمپ اس کو, مودی کو مناؤں گا تو میں ہندوستان جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم.
اچھا, شکریہ. انیس الرحمان, ذرا سا آپ بتائیے, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا, افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اور جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے کیا سمجھا؟ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟
دیکھیں, فیصلہ تو اس کے ساتھ تو کوئی ایگری نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں, انسان مر رہے ہیں. یہاں پہ انسان کو بچانا جو تھا وہ بہت بڑی ایک ٹارگٹ تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی جانور مر رہی ہیں یا کوئی اور, یہ تو ان کو پتا چلتا ہے. ہم جب یہ روز یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 100-200 لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں, اور کبھی نیٹو فورسز بمبار کرتے ہیں, کبھی حکومت کرتی ہے, کبھی طالبان کرتے ہیں, تو یہ تو کوئی اور لوگ نہیں ہے یا کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے, یہ افغانستان کے لوگ ہیں اور انسان ہیں. تو مایوسی تو بالکل پائی جاتی تھی کہ افغانستان کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے. سب سے بڑا ٹارگٹ یہی تھا, سب سے بڑا ہدف یہی تھا. کیونکہ اب اس کے بعد جب بند ہو جاتی ہیں مذاکرات, آپ دیکھتے ہیں کہ کابل کے اندر دو ایسے دھماکے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ایک دھماکہ تو ہمارے آفس کے سامنے ہوا تھا جس میں ہم نے خود دیکھے کہ لاش کیسے بکھری ہوئی تھی. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہی تھی, حکومت بھی یہی چاہتی تھی لیکن حکومت کے کچھ تحفظات تھے. زلمی خلیزاد صاحب جب آخری بار آتے ہیں اور جو مسودہ لے کر آتے ہیں اور ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ اختلاف نہیں کرتے, لیکن ان کے تحفظات تھے کچھ چیزوں پہ تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. لیکن جب طالبان اٹیک کرتے ہیں اور اس میں امریکی مرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ مذاکرات بند ہو جائے. کیونکہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو کچھ آپ لیں گے کچھ دیں گے. طالبان اس چیز کے لیے آمادہ نہیں تھے, امریکہ بھی آمادہ تھا کہ خیر کچھ دھمکی دے دیتے ہیں, حکومت بھی تیار تھا لیکن طالبان تیار نہیں ہو رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے. لیکن ہم پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ امریکہ اس بار دو چیزیں جو ہے اس میں چینجز لائے. ایک جو ہے مذاکراتی ٹیم, یعنی زلمی خلیزاد صاحب جو ہے اپنے آپ کو ہیرو شو کر رہے ہیں کہ میں افغانستان کے امن کا ہیرو بن سکوں اور جیسا بھی ہو طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. وہ زلمی خلیزاد صاحب نہ تو افغانستان کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے حکومت کی کر رہے ہیں. جب ان دونوں افراد کی وہ نمائندگی نہیں کر رہے تو پھر کس کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں؟ تو میری جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات جب پھر شروع ہوں گے تو ٹیموں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائیں گی. کیونکہ جب عباس تانکزئی صاحب ہے وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہے, اب اس میں کچھ نرمی ہونی چاہیے, کچھ ٹچ ہونا چاہیے مذاکرات کے اندر اور ساری چیزیں بالکل نرم مزاجی سے اس کو طے کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نہیں حکومت میرے ہوگی اور سب کچھ میرا ہوگا اور میں افغانستان کے لوگوں پر حکومت کروں گا. تو ابھی تو بہت سال گزر چکے ہیں, 20-25 سال گزر چکے ہیں, جو ورلڈ پولیٹیکل چینج ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے, افغانستان کے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو میں بہت زیادہ چینجز آ چکی ہیں. تو طالبان کچھ لچک دکھائیں گے, اس میں کچھ لے اور کچھ دینے کا معاملہ ہوگا تو مذاکرات آگے بڑھیں گے. میرے خیال میں یہ جو افغانستان کا جنگ ہے یہ اور بھی طویل ہو جائے گا.
جی ہمارے پاس دو منٹ ہیں, لیکن علی اکبر مرزا یہ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کے صدارتی انتخابات ہیں اس میں گلبدین حکمتیار, اشرف غنی, عبداللہ جیسے لوگ ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو یہ انتخابات ہوں گے وہ منصفانہ آزاد ہوں گے تاکہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق صدر چن سکیں؟
دیکھیے یہ انتخابات کا منصفانہ اور آزاد ہونا یہ ایک ریلیونٹ ٹرم ہے, اور دنیا کا کوئی بھی انتخاب, ایون جنہیں لارجسٹ اور اولڈیسٹ اور اسٹیبلش ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے مثلاً امریکہ اور انڈیا, خود وہاں پر جو ہے انتخابات میں مختلف کارنرز کی طرف سے ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ انتخابات میں فلاں فلاں مقامات پر گڑبڑ کی گئی اور کس طرح بےمانی ہوئی. ایون ڈیموکریٹک پرائمری میں 2016 میں برنی سینڈرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو جمہوری عمل جو ہے وہ کوئی ایسا یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں منصفانہ ہی ہوتا ہے, گڑبڑ تو ہر جگہ ہوتی ہے. اور افغانستان میں تو ڈیموکریسی ایک نئی بالکل ابھر رہی ہے, انتخابات جن حالات میں بھی ہوئے ہیں ماضی میں وہ ایک جنگ کی صورتحال میں, ایک ٹینشن کی صورتحال میں, ایک خانہ جنگی کی صورتحال میں ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں آزاد اور منصفانہ انتخابات, جسے اگر آپ ایک شفاف انتخابات کے اسٹینڈرڈ پہ دیکھنا چاہیں تو وہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ناممکن ہے, اور ایسی توقع رکھنا ہی بیکار ہوگا. ریلیونٹلی کیا, ریلیٹیولی کیا یہ قابل قبول حد تک؟
جی ہاں, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے شفاف ہوں گے
والی بات ہے اور اس کو انشور کرنا چاہیے.
علی اکبر مرزا بہت شکریہ, جو سینئر تجزیہ کار یہاں نیو یارک میں ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ تھے کابل سے اسٹیٹ ٹی وی کے نمائندہ انیس الرحمان. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اغوا کی حالیہ وارداتوں کی لہر نے پورے ملک میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اغوا کی ان کاروائیوں نے ہر علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے بیشتر معاشی پریشانیاں ہیں۔ حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو اس کا تدارک کرے گی۔ ابوجا سے وائس آف امریکہ کے لیے ٹیموتھی اوبینزو نے اس بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا۔ علمائے پیٹر ابوجا میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم میں شام کی کلاس سے واپس آ رہے تھے جب متعدد افراد نے ان کی کار کو ہائی جیک کر لیا اور انہیں لے کر فرار ہو گئے۔ وہ اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
So I tried to maneuver myself to open the door. They overpowered me. They hit me with a spanner.
میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا۔ انہوں نے مجھ پر ضرب لگائی اور اس کے لیے گاڑی کے کچھ اوزار استعمال کیے اور پھر فوری طور پر ایک شخص نے بندوق تان لی اور اس نے کہا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ پیٹر نے مزید بتایا کہ اسے کئی دنوں تک قبضے میں رکھا گیا اور ایزا رسانی کی گئی۔ بالآخر اغوا کنندگان کو تاوان کی رقم ادا کی گئی۔ نائجیریا میں اغوا کی کاروائیوں اور وارداتوں نے ہر قسم کے سماجی اور اقتصادی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ پولیس کے مطابق اس سال کی پہلی چوتھائی میں پورے ملک میں اغوا کی 685 وارداتیں ہوئیں، جو اوسطاً ہر دن 7 کی تعداد بنتی ہے۔ اغوا کرنے والے تاوان کے طور پر 1,000 سے 1.5 لاکھ ڈالر تک کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کا انحصار اغوا شدگان کی مالی حیثیت پر ہوتا ہے۔ ماضی میں اغوا کی بہت سی کاروائیوں کا تعلق ملک کے جنوبی حصے کے عسکریت پسندوں سے بتایا جاتا ہے، جو تیل کمپنیوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے تھے۔ اس کا الزام شمال میں سرگرم عسکریت پسند گروپ بوکو حرام پر بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ تاہم سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اغوا کے حالیہ واقعات کا تعلق نائجیریا کی معاشی بدحالی اور غربت سے ہے۔ سیکیورٹی کے امور کے ایک ماہر سینیٹر ایروگبو کہتے ہیں، حقیقت احوال یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ ملک کو بھوک کا سامنا ہے اور نائجیریا برسوں سے اقتصادی بدحالی کا شکار ہے اور یقیناً جرائم میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مایوسی پھیلتی جائے گی۔ دوسری جانب نائجیریا کی حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ نائجیریا کی پولیس کے ترجمان فرینک ایمبا کا کہنا ہے کہ اس ٹیم نے کچھ پیش رفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، صحیح معنوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ نائجیریا میں اغوا کی وارداتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور یہ کمی خصوصی کاروائی کے شروع کیے جانے کے فوری بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، جو جرائم کے خلاف نہایت کڑی، مؤثر اور کارآمد حکمت عملی تھی۔ یہ الفاظ تھے نائجیریا کی پولیس کے ترجمان فرینک ایمبا کے۔ تاہم سیکیورٹی کے امور کے ماہر سینیٹر ایروگبو کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نائجیریا کی پولیس درپیش مسئلے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں،
The number of our police force is not near to the standard, United Nations standard, pay 500 people or 1,000 people.
ہماری پولیس کی تعداد اقوام متحدہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق نہیں ہے، جو ہر 500 یا 1,000 لوگوں کے لحاظ سے متعین کی گئی ہے، لہٰذا نفری قوت کے اعتبار سے کمی ہے۔ اسی طرح انٹیلیجنس اور کمیونٹی کے تعاون کی بھی کمی ہے، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے سیکیورٹی کے امور کے ماہر سینیٹر ایروگبو کے۔ گزشتہ ہفتے پورے نائجیریا میں اغوا میں ملوث جو افراد پکڑے گئے تھے، انہیں ابوجا میں سریعام جلوس کی شکل میں گھمایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بے روزگاری اور غربت جیسے مسائل کو کم کیا جاتا ہے تو پھر اغوا کی کاروائیوں میں بھی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.